अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये एक घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील रसमक के इलाके मंजरखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें 3 अहलकार जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। शिमाली वजीरिस्तान में पुलिस इंतजामिया ने पख्तून तहफ्फुज तहरीक के रहनुमा और जनूबी वजीरिस्तान से कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन अली वजीर और उनके साथियों के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसाने और मुल्की सलामती के लिए खतरात पैदा करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और पश्तून तहफ्फुज तहरीक का कहना है कि वो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए अफगानिस्तान और भारत के खुफिया इदारों से फंड्स वसूल नहीं कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने सेनेट को यकीन दहानी करवाई है कि मुल्क में वन यूनिट या सदारती निज़ाम नहीं लाया जा रहा और न ही 18वीं आइनी तरमीम को ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलाज के लिए मिलने वाली 6 हफ्ते की रिहाई की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मंगल की शाम दोबारा कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल हो रहे हैं। म्यांमार की हुकूमत ने सन 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम की तहकीकात करने वाले 2 सहाफ़ियों को 500 दिन से जायद कैद रखने के बाद रिहा कर दिया है। और शाम के शिमाल मगरबी इलाके में सरकारी फ़ौज और उसके इत्तेहादियों की इस्लाम पसंद जंगजुओं के साथ झड़पों में 43 अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीकी शहर लास वेगस से मैक्सिको के शिमाली शहर मॉन्ट्री जाते हुए लापता होने वाले तैयारे का खोज मिल गया है। और चीन ने तस्दीक की है कि उसके चोटी के तजारती मुजाकरात कार तजारती बातचीत के नए दौर के लिए इस हफ्ते बाद में अमरीका का दौरा करेंगे। ये 3 शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील रजमक के इलाके मंजरखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। सिक्योरिटी हुकाम ने इस हमले में 3 अहलकारों के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। हुकाम का कहना है कि 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मीडिया जराए के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी हिजबुल इस्लाम नामी ग्रुप ने कबूल करने का दावा किया है। शिमाली वजीरिस्तान के इंतजामी मरकज मीरान शाह में अहलकारों ने बताया है कि जाँ बहक होने वाले अहलकारों की लाशें और जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए मीरान शाह के जिले हेडक्वार्टर्स अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शिमली वजीरिस्तान में पुलिस इंतजामिया ने पख्तून तहफ्फुज तहरीक या पीटीएम के रहनुमा और जनूबी वजीरिस्तान से कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन अली वजीर और उनके साथियों के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसाने और मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश की जाएगी। और पश्तून तहफ्फुज तहरीक ने इन इल्जामात को रद्द किया है कि वो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए अफगानिस्तान और भारत के खुफिया इदारों से फंड्स वसूल कर रहे हैं। इसके जवाब में मंजूर पश्तीन ने, जो पीटीएम के सरबराह हैं, फौज पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उनकी तहरीक को बदनाम कर रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरव्यू में पश्तीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान फौज पीटीएम के बारे में शकूक फैलाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि फौज अस्करीत पसंदों को तरबियत देती है और उन्हें अपने मुल्क में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में हमलों के लिए भेजती है। पीटीएम की एक तहरीक के तौर पर उभरने से फौज आज़ादी के साथ ऐसा नहीं कर सकती और उन्हें अपना नाम नहाद कारोबार करने में मुश्किल दरपेश हैं। पिछले पीर को मेजर जनरल आसिफ गफूर ने, जो ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं और फौज के तर्जुमान हैं, पीटीएम पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो अफगानिस्तान नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से फंड वसूल कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर अपने एजेंडे को फरोग दे रहा है। वफाकी हुकूमत ने सेनेट को यकीन दहानी करवाई है कि मुल्क में वन यूनिट یا صدارتی نظام نہیں لایا جا رہا ہے اور نہ ہی 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آئی ایم ایف کے قرض سے جوہری پروگرام یا اقتصادی راہداری کے منصوبے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک تفصیلی رپورٹ چند لمحے بعد۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف سپریم کورٹ کی جانب سے علاج کے لیے ملنے والی 6 ہفتے کی رہائی کی مدت مکمل ہونے کے بعد منگل کی شام دوبارہ کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نواز شریف پہلی افطار کے بعد جلوس کی شکل میں جاتی عمرہ سے کوٹ لکھپت جیل جا کر گرفتاری دیں گے۔ جلوس کی قیادت ان کی صاحبزادی مریم نواز کر رہی ہیں۔ میانمار کی حکومت نے سن 2017 میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کی تحقیقات کرنے والے 2 صحافیوں کو 500 دن سے زائد قید رکھنے کے بعد رہا کر دیا ہے۔ دونوں صحافیوں 33 سالہ والون اور 29 سالہ کیو سوئی او کو میانمار کی ایک عدالت نے 9 آبادیاتی دور کے قانون آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت گزشتہ سال ستمبر میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ سزا کے خلاف ان کی اپیلیں گزشتہ ماہ ہی میانمار کی سپریم کورٹ نے مسترد کر دی تھیں، لیکن منگل کو دونوں صحافیوں کو یانگون کے نواح میں واقع جیل سے رہا کر دیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق دونوں صحافیوں کی رہائی ایک صدارتی حکم نامے کے تحت عمل میں آئی ہے، جس کے تحت منگل کو میانمار کی حکومت نے 6,500 سے زائد قیدیوں کی سزائیں معاف کی ہیں۔ شام کے شمال مغربی علاقے میں سرکاری فوج اور اس کے اتحادیوں کی اسلام پسند جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپوں میں 43 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام میں تشدد کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے والی برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق جھڑپیں صوبے ہاما کے ان شمالی علاقوں میں ہوئی ہیں جہاں اسلام پسند باغی تنظیموں کا قبضہ ہے۔ آبزرویٹری کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سرکاری فوج اور اس کی اتحادی ملیشیاؤں کے 22 اہلکار شامل ہیں۔ شدید لڑائی اور جھڑپوں میں 21 جہادی بھی ہلاک ہوئے ہیں، جن کا تعلق شام میں القاعدہ کی سابق شاخ تحریر الشام اور اس کی اتحادی ترکستان اسلام پارٹی سے ہے۔ امریکی شہر لاس ویگس سے میکسیکو کے شمالی شہر مونٹری جاتے ہوئے لاپتہ ہونے والے طیارے کا کھوج مل گیا ہے۔ پیر کے روز میکسیکو کے عہدیداروں نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں طیارے کا ملبہ مل گیا ہے اور طیارے پر سوار تمام 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ میکسیکو کے اخبار ریفارما کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تباہ ہونے والے بدقسمت پرائیویٹ طیارے پر 11 مسافر اور عملے کے 3 ارکان سوار تھے۔ چین نے تصدیق کی ہے کہ اس کے چوٹی کے تجارتی مذاکرات کار تجارتی بات چیت کے نئے دور کے لیے اس ہفتے بعد میں امریکہ کا دورہ کریں گے، باوجود کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ چینی مصنوعات پر اربوں ڈالر کا محصول عائد کریں گے، کیونکہ انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ اس عمل میں بہت دیر لگ رہی ہے۔ وزارت تجارت نے منگل کے روز ایک بیان جاری کیا کہ نائب وزیر اعظم لیو ہی، جو صدر شی جن پنگ کے چوٹی کے اقتصادی مشیر ہیں، جمعرات کے روز شروع ہونے والی 2 روزہ بات چیت میں امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹسر اور وزیر خزانہ اسٹیون منوچن سے ملاقات کریں گے۔ ترکی میں انتخابات کے منتظم ادارے نے ملک کے سب سے بڑے شہر استنبول کے میئر کے انتخابات دوبارہ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ انتخابات کے نگراں ادارے نے یہ فیصلہ صدر رجب طیب اردوان کی جماعت اے کے پارٹی کے درخواست پر سنایا ہے، جس کے میئر کے امیدوار کو حزب اختلاف کے امیدوار نے مارچ میں ہونے والے انتخاب میں حیران کن طور پر شکست دی تھی۔ ترکی کی ہائی الیکشن بورڈ نے پیر کو اپنے فیصلے میں کہا کہ استنبول کے میئر کا نیا انتخاب 23 جون کو ہوگا۔ امریکی ایوان کی عدلیہ کمیٹی کے چیئرمین منگل کے روز محکمہ انصاف کے عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں خصوصی قونصل رابرٹ ملر کی اس تحقیقاتی رپورٹ کے غیر نظر ثانی شدہ مسودے تک رسائی کے تنازع کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت سے متعلق ہے۔ کمیٹی نے پیر کے روز اٹارنی جنرل ولیم بار کے خلاف ملر رپورٹ کی غیر نظر ثانی شدہ نقل فراہم کرنے سے انکار پر توہین کانگریس کی تحریک چلانے کی کارروائی کی، اور بدھ کے روز چیئرمین نیڈلر اس توہین پر رائے شماری کرائیں گے۔ امریکی گولفر ٹائیگر ووڈس کو امریکہ کا اعلیٰ ترین سول اعزاز دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی تمغہ برائے آزادی ووٹس کو پیش کیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی ضمانت کی مدت آج ختم ہو رہی ہے، اس سلسلے میں کارکن ایک ریلی نکال رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
مسلم لیگ نون کا قائد اور سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف عدالت کی جانب سے علاج کے لیے ملنے والے 6 ہفتے کے ریلیف کے بعد آج شام کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل ہو جائیں گے۔ نواز شریف افطار کے بعد جلوس کی شکل میں جاتی عمرہ سے کوٹ لکھپت جیل جا کر گرفتاری دیں گے۔ مسلم لیگ نون کا اجلاس گزشتہ روز قائد حزب اختلاف پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت لاہور میں ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نواز شریف کو جلوس کی شکل میں کوٹ لکھپت جیل لے جایا جائے گا۔ مریم نواز اپنے والد سے اظہار یکجہتی کے لیے جلوس کی قیادت کریں گی، جبکہ حمزہ شہباز بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی سیکرٹری انفارمیشن آزمہ بخاری،
جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں جیل چھوڑنے کیوں جا رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی یا ان کی کوئی سیاست ختم کر سکتا ہے، نواز شریف صاحب آج بھی سیاست کا
محور ہے۔ اطلاعات کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب نے نواز شریف کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے سے پہلے کوٹ لکھپت جیل پہنچنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب نے تنبیہ کی ہے کہ جلوس کی شکل میں جیل جانا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہوگا۔ جیل قواعد کے مطابق وہ مجرمان کو مغرب سے پہلے وصول کرتی ہے۔ وزیراعلی پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ عدلیہ نے نواز شریف کو علاج کے لیے 6 ہفتوں کی مہلت دی تھی، لیکن انہوں نے وہ وقت صرف ٹیسٹ کرانے میں ضائع کر دیا۔ ان کی حکومت نے انہیں علاج کرانے کی آفر کی تھی۔ پنجاب حکومت نواز شریف کا ان کی فیملی سے بہتر علاج کرا رہی تھی۔
آج جو انہوں نے واپس جیل میں جانا ہے، وہ پنجاب حکومت کے آرڈرز پر نہیں جانا، وہ معزز عدالت جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، ان کے احکامات ہیں کہ انہوں نے آج کی تاریخ میں 7 تاریخ کو انہوں نے واپس جیل میں بند ہونا ہے، کیونکہ ان کی ضمانت کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر وہ سن سیٹ تک جیل میں نہیں جاتے تو وہ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی پامالی کرتے ہیں۔ اعلیٰ عدالت نے جو انہیں ریلیف دیا نا، اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں ان احکامات کے اوپر، یا وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں۔
مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو عدالت نے 6 ہفتوں کے لیے علاج کی غرض سے سزا معطل کر کے انہیں ریلیف دیا تھا، جس کی مدت آج منگل کی رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ عدالت عظمیٰ نواز شریف کو علاج کے لیے مزید مدت میں توسیع کی درخواست مسترد کر چکی ہے۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
وفاقی حکومت نے سینٹ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ملک میں ون یونٹ یا صدارتی نظام نہیں لایا جا رہا اور نہ ہی 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے قرض سے جوہری پروگرام یا اقتصادی راہداری کے منصوبے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے علی فرقان نے۔
سینٹ میں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں تاخیر کے حوالے سے تحریک پر بحث کو سمیٹتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ دینا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے، جسے نبھایا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تشویش کی بات ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں صوبوں اور وفاق کے درمیان وسائل کی تقسیم کے لیے این ایف سی ایوارڈ نہیں لایا گیا۔ ان کے مطابق موجودہ حکومت نے نویں این ایف سی ایوارڈ کی تشکیل کے لیے صوبوں سے نامزدگیاں مانگی، تاہم صوبوں کی جانب سے ممبر کا نام نہ دینے کے باعث نئے این ایف سی ایوارڈ کی تشکیل میں تاخیر ہوئی۔
صوبائی حکومتوں نے نامینیشنز میں تاخیر کی اور بالخصوص سب سے زیادہ ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ بارہا کہنے کے باوجود، بارہا درخواستیں کرنے کے باوجود جو ریکارڈ پر خطوط موجود ہیں اور وہ پیش کیے جا سکتی ہیں، سندھ حکومت نومینیشن کرنے میں ناکام رہی اور اس ناکامی کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ جب تاخیر ہوتی ہے تو اس کی امپلیکیشنز آتی ہیں اور وسائل کی تقسیم پر آتی ہیں۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ قرض کے حصول کے باعث پاکستان کے جوہری پروگرام اور پاک چین اقتصادی راہداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ کہ ان پر قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس خوشی سے نہیں جا رہے، بلکہ گزشتہ حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث معاشی عدم استحکام کی وجہ سے مانیٹری ادارے کے پاس گئے ہیں۔
اگر آپ کی فوریکس ریزروز جو ہیں وہ ایک حد سے کم ہو جائیں اور حکومت آئے آفس میں اور اس کے سامنے ریکارڈ رکھا جائے اور بتایا جائے کہ جو پچھلی حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پر ہماری فوریسٹ ریزروز جو ہیں وہ صرف 6 ہفتوں کی رہ گئی ہیں، تو پھر الارم بیلز بجتی ہیں۔
شاہ محمود قریشی نے آئی ایم ایف کے مصر میں نمائندہ رضا باکر کی بطور گورنر اسٹیٹ بینک تقرری کا بھی دفاع کیا اور کہا کہ دوہری شہریت کا اطلاق صرف اراکین پارلیمنٹ پر ہوتا ہے، اور یہ کہ رضا باکر زیادہ تنخواہ چھوڑ کر کم تنخواہ پر پاکستان کی خدمت کرنے آ رہے ہیں۔ اس سے قبل اپوزیشن سینیٹر نے حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کی اور صوبوں اور وفاق کے درمیان وسائل کی تقسیم کے لیے ایوارڈ میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ وزیر اعظم کو آئی ایم ایف کے لوگوں نے گھیر لیا ہے اور آئی ایم ایف شروع سے ہی صوبائی خود مختاری اور این ایف سی ایوارڈ کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت پر اس وقت آئی ایم ایف کا مکمل کنٹرول ہے۔ رضا ربانی نے کہا کہ ملکی معاشی خود مختاری کو آئی ایم ایف کے آگے سرنگوں کرنے سے قومی سلامتی خطرے میں ہے، اور اب پاکستان کا دفاعی بجٹ اور جوہری پروگرام کے بجٹ کی معلومات ان ہاتھوں سے گزرے گی جنہوں نے پاکستان کے مفادات کے تحفظ اور معلومات کی رازداری کا حلف نہیں اٹھایا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
شمالی وزیرستان میں پولیس انتظامیہ نے پختون تحفظ تحریک یا پی ٹی ایم کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے قومی اسمبلی کے منتخب رکن علی وزیر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسانے اور ملکی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں علی وزیر اور صوبہ خیبر پختونخواہ میں اطلاعات کے وزیر شوکت یوسف زئی سے میزبان قمر عباس جعفری کی گفتگو۔ علی وزیر کے
بہت بڑے بڑے آپریشن فاٹا پشتون ایریا میں، خصوصی فاٹا میں بڑے بڑے آپریشن ہوئے، لیکن لوگ ان کی ہر حوالے سے مطمئن نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے آپریشن سے پہلے انہوں نے وہ کچھ کیا، پھر آپریشن کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے۔
اچھا،
اب ہمارے لوگ یہ جان چکے ہیں کہ آپ بالکل ہمارے ساتھ فار دو کے یہ چیز، اب وہ لوگ بالکل ڈٹ گئے ہیں بشمول ہم کہ ہم آپ کو یہ نہیں بننے دیں گے، ہم مزید اپنی تباہی، اپنی بربادی، اپنے کو آپ کے لیے چھوڑنا، آپ کے لیے استعمال کرنا، یہ ہم مزید برداشت نہیں کریں گے۔ کیونکہ پہلے جو ہم نے اتنے نقصانات اٹھائے، آپ نے ماں سے وائے بدنامی کے، ہمیں دہشت گردی کے نام سے بدنام کیا، ہمیں ایسے ایسے خاکے پیش کیے گئے ہمارے لباس میں، ہماری زبان میں، مطلب وہ جو پشتون پروفائلنگ ہے اس میں ہر طرح سے کی ہے۔
جو مقدمات بالکل درج کیے گئے ہیں اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ایکشنز جو ہیں ان کو ملکی سلامتی کے خلاف قرار دیا گیا ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے، تو جب اس قسم کی باتیں آپ کرتے ہیں تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ریاست اس سلسلے میں خاموش رہے گی؟
دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اس کو کھلا انٹرنیشنل نیشنل میڈیا پہ کھلا ہم چیلنج دیتے کہ آپ آ جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم بھی قوم کے سامنے جواب دے ہوں گے، آپ ہی سامنے آ جائے۔ اگر ہم نے کوئی بھی الزام یا کوئی پہ وہاں پہ جو زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوئی ہے، ہم نے پروف نہیں کیا اور وہاں پہ ہم نے یہ چیز قوم کے سامنے نہیں رکھا کہ انہوں نے آپریشن نہیں کیے ہے بلکہ انہوں نے کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے، تو جو سزا جس غدار کی ہوتی ہے وہ سزا ہمیں قبول ہے, لیکن اگر ہم ایک چیز پروف کے ساتھ ثابت کریں گے, وہاں پہ جو آپریشن کرنے آئے ہیں انہوں نے بزنس کیا ہے نہ کہ آپریشن کیا ہے, اگر ہم نے یہ چیز نہیں ثابت کی جو ایک غدار کی سزا ہوتی ہے وہ ہمیں قبول ہے.
Okay, یہی اسٹینڈ ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی, آپ اس پہ اسٹینڈ کرتے ہیں؟
یہ دیکھیں بھائی, اب اسلامی احسان کہاں پہ ہے؟
اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب, جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں کے پی کے. شوکت یوسف زئی صاحب, علی وزیر صاحب کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کے الزامات میں مقدمات درج ہوئے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہیں یہ, جبکہ ایک دور تھا کہ آپ لوگوں کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے؟
یہ ایک سیکورٹی کا معاملہ ہے اور ایک انتظامی ایشو, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست ہمارے ابھی, ہم ان کے ساتھ ابھی بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم کریں گے انشاءاللہ. ہمارے لوگ ہیں, کوئی باہر سے تو نہیں آئے, لیکن جہاں تک ایف آئی آر ہونے کا تعلق ہے یا کسی مقدمہ, تو وہ تو قانون کہیں پہ بھی آپ توڑیں گے تو مقدمہ درج ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع تو ہے نہیں. یہ تھا کہ پہلے فاتح تھا اور اس وقت یہ قانون ایکسٹینڈ نہیں تھا, لیکن اب چونکہ وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے تو چاہے وہ تقریر فاتح کے اندر کرے ان ضلعوں میں یا باہر کرے, جو قانون کی وائلیشن کرے گا وہ تو اس کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. باقی پولیٹیکلی جہاں تک بات ہے تو ہم آج بھی ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں.
نہیں, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا, پارلیمنٹری ایک کمیٹی بنی تھی, اب وہ مذاکرات کس اسٹیج پر ہیں؟
دیکھیے, ہماری طرف سے تو ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ جو ہمارے سینیٹرز ہیں پورے, جو چاہے وہ ہمارے ہیں چاہے دوسری پارٹیوں کے ہیں, ایم این ایز ہیں فاٹا کے جتنے بھی ہیں, ان سب کو ہم نے دو تین چار دفعہ بلایا, گورن ہاؤس میں بھی بلایا, سی ایم ہاؤس میں بلایا, ان سے ریکویسٹ بھی کی, اور بلکہ علی وزیر صاحب اور یہ جو محسن داور صاحب ہیں دونوں کو ہم نے بلایا اور ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی, اور ایک جرگہ بنا تھا, ان سے بات چیت ہوئی, اور جتنے بھی ایشوز ہیں. دیکھیے, یہ بات کرنا بڑا آسان ہے کہ جی پختونوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, تو وہ تو وزیر اعظم عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ جی بہت سخت جاتیاں ہوئی ہیں فاٹا کے لوگوں کے ساتھ, اور لیکن اس میں قصور کس کا ہے اور اس کا حل آپ کیا ہے؟ باقی پولیٹیکل طریقے سے سیاسی بیانات دیں, سیاسی تقریریں کریں, جلسے کریں, سب آزادی ہے, لیکن جو حدود ہمارے لیے مقرر ہے, دوسری پارٹیوں کے لیے مقرر ہے, وہ ان کے لیے بھی ہے. وہ حدود کوئی بھی کراس کرے گا تو اس کے زمرے میں آئے گا. باقی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ڈائیلاگ کریں, پولیٹیکلی ان کو انوالو رکھیں.
خبر رساں ادارے رائٹرز کے دو صحافی میانمار میں صدر وین منٹ کی جانب سے ہزاروں قیدیوں کی معافی کے اجرا کے بعد قید سے رہائی پا کر منگل کے روز اپنے خاندانوں اور رفقائے کار کے پاس واپس آ گئے ہیں. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
والون اور کیا سو او کو میانمار کے سرکاری رازوں سے متعلق ایکٹ, آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی بنا پر 7 سال جیل کی سزا دی گئی تھی. وہ دونوں صحافی 2017 میں اس وقت پولیس اور فوجیوں کے ہاتھوں روہنگیا کے 10 افراد کے قتل عام کی تحقیقات کر رہے تھے جب انہیں ایک گاؤں ان دن میں گرفتار کیا گیا. منگل کے روز جب والون اور کیا سو او رہا ہو کر آئے تو ان کے رفقائے کاروں نے انہیں دیکھا اور خوشی و مسرت کا اظہار کیا. والون کا کہنا تھا, ہم اپنے خاندان اور رفقائے کاروں کو دیکھ کر واقعی بہت خوش ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں, ہم بہت زیادہ خوش ہیں. یہ الفاظ تھے والون کے. اور کیا سو او کا کہنا تھا, میں واقعی اپنے خاندان سے ملنا چاہتا ہوں اور مجھے آج رات اپنے خاندان کے ساتھ سنیما جانا ہے. یہ الفاظ تھے کیا سو او کے. اپنے خاندانوں کے ساتھ ان کا دوبارہ ملاپ, جس کا ایک عرصے سے انتظار تھا, سپریم کورٹ کی جانب سے سزا کی ان کی اپیل مسترد کیے جانے کے صرف 2 ہفتے بعد ہوا. ان کے مقدمے میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب قانون نافذ کرنے والے ایک عہدیدار نے گواہی دی کہ اس نے ان دونوں کے خلاف کاغذی کارروائی میں غلط رد و بدل کیا تھا. والون اور کیا سو او کو قتل عام افشا کرنے کے لیے ان کی بین الاقوامی سطح پر رپورٹنگ کو سراہنے کے لیے پولیٹزر پرائز سے نوازا گیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے ان دونوں رفقائے کاروں کو شامل کیا جنہوں نے ان کی سزا کے بعد اس رپورٹ کو مکمل کیا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کا کافی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وسیع پیمانے پر کی جانے والی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انسانی سرگرمیاں 1,000,000 سے زیادہ اقسام کے پودوں، کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی وسیع پیمانے پر معدومی کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ تاہم اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں کیوین اینوکس کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
بنی نو انسان اس کورائرز کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ یہ وہ سب سے اہم سوال ہے جس پر انٹر گورنمنٹل سائنس پالیسی پلیٹ فارم آن بائیو ڈائیورسٹی اینڈ ایکو سسٹم سروسز کی جاری کردہ رپورٹ میں بات کی گئی ہے۔ رپورٹ چونکا دینے والی ہے۔ قدرت اپنی تمام تر تنوع میں جس تیزی سے معدوم ہو رہی ہے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 1,000,000 سے زیادہ اقسام کی نباتات اور چرند پرند معدومی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ان میں ہمارے قریب ترین رشتہ دار سے لے کر ہمارے سمندروں، فضاؤں اور زمین پر رہنے والے سب سے بڑے جانور تک شامل ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے رپورٹ جاری کرنے والی تنظیم کے سربراہ رابرٹ واٹسن کہتے ہیں، ہم اپنے زیادہ تر قدرتی جنگلات اور قدرتی دلدلی علاقے کھو چکے ہیں، اور اسی لیے ہمیں متنوع حیات کی معدومی کے مسئلے کو بھی اتنی ہی اہمیت دینے کی ضرورت ہے جتنی ماحولیاتی تبدیلی کو دی جا رہی ہے۔ یہ صرف ماحول سے جڑا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک معاشی معاملہ بھی ہے۔ ترقی سے متعلق، سلامتی سے متعلق، یہ ایک سماجی اور اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1990 سے زمین پر رہنے والے جانوروں کی اقسام میں 20% کمی ہوئی ہے۔ اسی عرصے میں خشکی اور پانی دونوں میں رہنے والے جانوروں کی اقسام میں 40% اور پانی میں رہنے والی حیات کی ایک تہائی اقسام خطرے سے دوچار ہیں۔ سمندروں کو الگ کرنے اور زیادہ سے زیادہ مچھلیاں پکڑنے جیسی انسانی سرگرمیاں اور ان سے متاثر ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں اور اس کے ساتھ ساتھ درخت کاٹنے اور زیادہ سے زیادہ کھیتی باڑی کرنے سے زمین کا بنجر پن بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ اس رپورٹ کی توثیق کرنے والے امریکہ سمیت 150 ممالک میں یہ واضح اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس بارے میں باب واٹسن کہتے ہیں،
بزنس ایز یوزول از اے ڈیزاسٹر، وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ٹو چینج دی کلائمیٹ،
جیسا چل رہا ہے ویسا ہی رہنے دینا تباہی ہوگی۔ ہم ماحولیاتی تبدیلی کو جاری رکھیں گے، ہم متنوع حیات کی معدومی دیکھتے رہیں گے، لیکن اگر ہم درست پالیسیاں اور ٹیکنالوجیاں اپنائیں تو ہم ایک پائیدار مستقبل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم رویوں کو تبدیل کریں تو ہم اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار مستقبل دے سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مصنفین کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کا آغاز اس وقت ہوگا جب ہم زرافوں اور ہاتھیوں سے لے کر چھپکلیوں اور پرندوں سمیت تمام قسم کی حیات کی ایک جیسی اہمیت اور قدر جانیں گے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ وہ الجھاؤ جو ہم نے خود پیدا کیا ہے، اس کا سلجھاؤ تب شروع ہوگا جب ہم اپنی جانب سے کی جانے والی کوششوں میں تمام حیات کی قدر و قیمت کو شامل کریں گے۔ رابرٹ واٹسن کہتے ہیں،
We need to have incentives in place for clean technologies. We need to recognize not just GDP.
ہمیں صاف ستھری ٹیکنالوجیوں کو تحریک اور ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف جی ڈی پی کی جانب ہی توجہ نہیں دینی ہے، ہمیں یہ بات بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ قدرت سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور ہمیں انسانی سرمایہ سمیت سماجی اور قدرتی سرمایہ کو بھی ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے اختتام میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان نے جوش و خروش کے ساتھ پائیدار مستقبل کی تشکیل کے لیے کام شروع کر دیا تو بدترین ممکنات سے بچنا ممکن ہو سکے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف سپریم کورٹ کی جانب سے علاج کے لیے ملنے والی 6 ہفتے کی رہائی کی مدت مکمل ہونے کے بعد منگل کی شام دوبارہ کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں یہ جاننے کے لیے ہم چلیں گے لاہور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان۔ جی ضیاء، آپ کے پاس یقیناً اس بارے میں تفصیلات ہوں گی، تو کچھ ہمیں بتائیے گا، ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ کیا۔
دیکھیے، نواز شریف کو جو عدالت نے، عدالت عظمیٰ نے جو ریلیف دیا تھا علاج کی غرض سے، وہ 6 ہفتوں کا تھا اور وہ آج مکمل ہو رہا ہے۔ جی، آج یعنی کہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے منگل کی رات کو ان کو جو ہے کوٹ لکھپت جیل پہنچنا ہے، اور وہ ایک جلوس کی صورت میں یہاں سے، یعنی کہ جو ان کا رہائش ہے لاہور میں جاتی عمرہ، جو کہ ان کے آبائی گھر ہے جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہاں سے وہ جلوس کی صورت میں کوٹ لکھپت جیل جائیں گے، اور اس جلوس کی قیادت ان کی صاحبزادی مریم نواز کریں گی۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ بالکل ہی سامنے جو سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے شاہد خاقان عباسی، وہ ابھی ابھی جاتی عمرہ پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے خواجہ آصف جو رکن قومی اسمبلی ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں، جو دیگر جو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ جاتی عمرہ پہنچنا شروع ہو گئے، حمزہ شہباز بھی یہاں پر پہنچے ہیں۔ یہاں پر تمام کے تمام جو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں یہ نواز شریف کے ساتھ الوداعی ملاقات کریں گے، پھر اس جلوس کے صورت میں تمام کے تمام جو یہ رہنما ہے یہ نواز شریف کو چھوڑنے کے لیے، خیر بات کہنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل تک جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات میں اہم آپ کو بتاؤں کہ جو لاہور کی جو ضلع انتظامیہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پولیس ہے، انہوں نے ایک مراسلہ لکھا ہے مسلم نون کے قائدین کو اور رہنماؤں کو، اور انہیں خبردار کیا ہے کہ وہ چونکہ جو موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے مطابق کسی بھی قسم کی وہ ریلی یا جلوس سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی سیکیورٹی انہیں مہیا نہیں کر سکتے۔ جس کے بعد مسلم نون کے رہنما نے انہیں ایک جواب دیا کہ وہ کسی بھی صورت اپنی جو ریلی ہے یا جو جلوس ہے اس کو وہ منسوخ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے کارکنوں کو ایک پیغام دیا ہوا ہے، اور مریم نواز نے خود بھی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام دیا تھا کہ چلو چلو کوٹ لکھپت جیل چلو، یعنی کہ انہوں نے خود سے یہ کہا تھا کہ تمام کے تمام جو کارکن ہیں وہ یہاں پر پہنچے۔ کچھ کارکنان ایسے بھی تھے خالد صاحب جو یہاں پر پہلے ہی پہنچنا شروع ہو گئے، پاکستان میں چونکہ آج پہلا روزہ تھا تو لوگوں نے افطاری بھی جو ہے وہ جاتی عمرہ پہنچ کر کی ہے۔ ابھی ایک جلوس نکلے گا جس کو 8 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا پاکستانی وقت کے مطابق، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس میں تاخیر ہو جائے گی اور یہ رات کو کسی بھی وقت وہاں یہاں پر پہنچیں گے۔ ہماری جب یہاں پہ اس سلسلے میں بات ہوئی جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں شمسام بخاری، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریلی کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی بھی رہنما نے یا کارکن نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا اور قانون کے مطابق ہی کارروائی کی جائے گی۔ ریلی کا ایک مخصوص انہوں نے ایک ٹریک دیا ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ارکان نے ایک ٹریک دیا ہے کہ جاتی عمرہ سے یہ ریلی نکلے گی اور یہ جو رنگ روڈ ہے وہاں سے ہوتی ہوئی فیروزپور روڈ پہنچے گی، اور فیروزپور روڈ سے پھر دوبارہ رنگ روڈ پہ سے ہوتی ہوئی کوٹ لکھپت جیل پہنچے گی۔ ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو اب سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی کہ افطار سے پہلے، کوٹ لکھپت جیل کا جو عملہ ہے وہ نواز شریف کو لینے کے لیے جو کہ قوانین کے مطابق یہاں پر پہنچ چکا تھا، انہیں جاتی عمرہ کے اندر جانے نہیں دیا گیا، انہیں یہیں پر جاتی عمرہ کا جو داخلی راستہ، جو داخلی دروازہ ہے وہاں پر روک لیا گیا۔ جو جیل مینول ہے جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے ان کے مطابق جو تمام قیدی ہوتے ہیں ان کو مغرب سے پہلے جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے، کیونکہ تمام پاکستان میں یہی جیل مینول ہے، اور ایک طرح کا یہاں پہ ایک روایت ہے جیل مینول کے مطابق کہ قیدیوں کی حاضری ایک صبح لگتی ہے صبح 7 بجے اور ایک پھر شام کو 6 بجے حاضری لگتی ہے کہ آیا کہ تمام قیدی پورے ہیں یا نہیں۔ نواز شریف چونکہ ایک سزا بھگت رہے ہیں، وہ ایک قیدی ہیں، ان کو عدالت نے ایک ریلیف دیا تھا، عدالت نے ان کو سزا معطل کر کے انہیں 6 ہفتوں کا ریلیف دیا تھا کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں۔ ان 6 ہفتوں کے دوران ان کے یقیناً کچھ ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں جو کہ جو شریف میڈیکل کمپلیکس ہے ان کے گھر کے بالکل سامنے ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے کچھ ٹیسٹ بھی کرائے ہیں, کچھ معالجین سے صلاح مشورہ بھی کیا ہے, کچھ علاج بھی کیا ہے. ابھی جب میں آپ سے پھر بات کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ گاڑیوں میں نواز شریف کا جو سامان ہے وہ کوٹ لکھپت جیل کی طرف نکلنا شروع ہو گیا ہے. یہاں سے
اچھا یہ بتائیے کہ نکل کر جو ہے لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے, کیا بہت زیادہ لوگ ہیں یا ایک عام سا جلوس ہے؟
دیکھیے ابھی تک جو لوگوں کی تعداد ہے یہ تو ایک عام سا جلوس کے مطابق بھی نہیں ہے. شاید اس کی یہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ آج پہلا افطار تھا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ افطاری کرنے کے بعد اپنے گھروں سے نکلیں, لیکن ابھی تک جو ہے بہت بڑی تعداد تو دور کی بات ہے. ایک بہت ہی معمولی سا جو مسلم یونین کے کارکنان ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یا کچھ ہی دیر بعد جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے, کارکنوں کی تعداد پہنچ جائے, کیونکہ کل حمزہ شہباز نے یہاں پہ ایک میٹنگ کی تھی جس میں جو ان کے تمام پارلیمانی لیڈر تھے پنجاب کے اور مرکز کے وہ یہاں پہ شریک تھے. حمزہ شہباز نے خود یہ کہا تھا کہ تمام جو ارکان اسمبلی ہیں وہ یہاں پہ کارکنان کو لے کر پہنچیں گے تاکہ ایک بڑے جلوس کی صورت میں جو ان کے تایا بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں پاکستان کے نواز شریف, ان کو ایک بڑے جلوس کی صورت میں کوٹ لکھپت جیل پہنچایا جائے گا. ایک یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو مریم نواز ان کی صاحبزادی ہیں وہ راستے میں کسی ایک جگہ خطاب کریں گی, کیونکہ راستے میں 10 مختلف جگہوں پر استقبالیہ جو کیمپس ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور تمام راستے پہ جو نواز شریف کے لیے خیر مقدمی بینرز بھی لگائے گئے ہیں. لیکن چونکہ جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے ہمیں وہاں سے یہ معلوم پڑا ہے کہ چونکہ مریم نواز بھی ایک مجرم ہے, ایک سزا کاٹ رہی ہیں اور ابھی چونکہ ضمانت میں باہر ہے, تو لہٰذا جو جیل مینول ہے اور قانون کے مطابق وہ بھی کسی عوامی اجتماع سے خطاب نہیں کر سکتی.
اچھا یہ بتائیے گا کہ جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ پہلے انہیں متنبہ کیا گیا ہے, تو کیا سیکیورٹی کے انتظامات ہیں کہ بھائی باقاعدہ کیے گئے ہیں کہ وہ ان کیس وہ وہاں سے نکل لائیں اور زبردستی سارا جلوس نکالا جائے تو کوئی حادثہ ہونے کی صورت میں ان کا یہ انتظام کیا جائے؟
دیکھیے جو سی سی پی او لاہور ہیں اور جو ضلع انتظامیہ ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک پلان جاری کیا ہے اور اسی پلان کے تحت انہوں نے جو پولیس کو بھی وہاں پہ ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور پولیس والوں کو ڈپلوائے کیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آ جائے, کیونکہ کارکنوں کی تعداد بڑی توقع کی جا رہی ہے وہ کہ ابھی تک وہ ویسی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو پنجاب پولیس نے جو سیکورٹی دی ہے وہ ضرور دی ہے, لیکن ان کا یہ پھر بھی یہ کہنا ہے حکومت پنجاب کا کوئی بڑی تعداد میں سیکورٹی نہیں دے سکتے کیونکہ ایک مجرم کو جو ہے وہ قانون کے مطابق سیکورٹی نہیں دی جا سکتی
کیونکہ ایک
جلوس نکالا جا رہا ہے.
بالکل صحیح ہے. تو آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں سب کچھ بتایا, تو پھر بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا ضیاء الرحمان.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
خیبر پختونخوا کے حزب اختلاف میں شامل عوامی نیشنل پارٹی نے قبائلی اضلاع سے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر آئندہ 2 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں سیکیورٹی اہلکاروں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر رکھنے کا مطالبہ کیا ہے, جبکہ قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کی مخالفت کرنے والے قبائلی رہنماؤں کی تنظیم فاٹا گرینڈ الائنس نے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے والے انتخابات سے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. آئیے سنتے ہیں پشاور سے شمیم شاہد کی اس بارے میں رپورٹ.
خیبر پختونخوا کے حزب اختلاف میں شامل عوامی نیشنل پارٹی نے قبائلی اضلاع سے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر آئندہ 2 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں سیکورٹی اہلکاروں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر رکھنے کا مطالبہ کیا ہے, جبکہ قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کی مخالفت کرنے والے قبائلی رہنماؤں کی تنظیم پاٹا گرینڈ الائنس نے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے والے انتخابات سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی صوبائی ترجمان سہیل احمد خان کے مطابق 16 عام نشستوں پر انتخابات آئندہ 2 جولائی کو ہوں گے اور اس سلسلے میں کاغذات نامزدگی کی وصولی آج یعنی منگل کے روز سے شروع ہو گئی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی سیکرٹری جنرل اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں پارٹی کی پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انتخابی شیڈول کی اثر نو جائزہ اور سیکورٹی اہلکاروں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر رکھنے کا مطالبہ کیا ہے.
جلدی ان لوگوں نے یہ شیڈول جاری کیا ہے کہ امیدواروں کو لیے بہت کم ٹائم دیا ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی تک ووٹر لسٹ جو ہے ان لوگوں نے فائنل نہیں کیے ہیں.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی صوبائی ترجمان سہیل احمد خان نے بتایا کہ انتخابات کے دوران امن و امان قائم رکھنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر فیصلہ کرتا ہے.
الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا جو متعلقہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور متعلقہ جو پولیس یا سیکورٹی کے اہلکار ہیں مشاورت کے ساتھ باقاعدہ سیکورٹی پلان تشکیل دیں گے, اور اگر ضروری سمجھے تو الیکشن کمیشن فوج کی مدد بھی حاصل کر سکتا ہے جس طرح کے پہلے کیا گیا ہے.
گو کے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے 2 جولائی کو ہونے والی انتخابی معرکے کو جیتنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہے, مگر حزب اختلاف میں شامل جماعتیں بھی کسی قیمت پر میدان کھلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس سلسلے میں ان سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے تمام تر قبائلی علاقوں میں کارکنوں کو متحرک کرنا شروع کر دیا ہے, اور انتخابات میں حصہ لینے والے خواہش مند امیدواروں سے درخواستیں طلب کیے جا رہے ہیں. ادھر پچھلے سال وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کی مخالفت کرنے والے قبائلی رہنماؤں کی تنظیم پاٹا گرینڈ الائنس کے رہنماؤں نے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے والے انتخابات سے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے. الائنس کے رہنماؤں ملک صلاح الدین کوکی خیل اور ملک اسرار افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
پاٹا گرینڈ الائنس اور پاٹا یوتھ الائنس کی طرف سے اور ہمارے خیبر ایجنسی کی طرف سے تمام بالکل بائیکاٹ ہے. ہم بالکل الیکشن نہیں کریں گے اور نہ الیکشن ہونے دیں گے. ہم فاٹا انضمام کے خلاف ہے. اگر ہم صوبائی الیکشن میں حصہ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فاٹا انضمام کے خلاف نہیں ہے.
صوبے میں ضم ہونے والے اضلاع میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے والے انتخابات تاریخی اہمیت کے حامل ہے. نہ صرف ملک بلکہ سابق قبائلی علاقوں کی تاریخ میں پہلی بار ان علاقوں کے لوگوں کو صوبائی اسمبلی میں نہ صرف نمائندگی حاصل ہو جائے گی بلکہ انتخابات کے نتیجے میں کامیاب ہونے والے حکمران جماعت کے بعض افراد کابینہ میں وزیر یا مشیر کے طور پر بھی شامل ہوں گے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اطلاعات کے بارے میں معاون خصوصی فردوس عاشق آون کا کہنا ہے کہ 30,000 مدارس کو محکمہ تعلیم کے ماتحت نہیں بلکہ ان سے منسلک کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ تمام مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں گے, اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ ہوگی, تحفظات پر ان کا شفاف طریقے سے جائزہ لیا جائے گا. اسلام آباد سے علی رانا کی تفصیلی رپورٹ.
کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ کابینہ اجلاس میں توانائی کے مسئلے اور مدارس کو ریگولرائز کرنے کے لیے تفصیلی غور کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ 30,000 مدارس کو محکمہ تعلیم کے ماتحت نہیں ان سے منسلک کیا گیا ہے, لہٰذا وزارت تعلیم کے ماتحت کام کرنے کے حوالے سے چلنے والی خبریں درست نہیں, جبکہ تمام مدارس کی ون ونڈو رجسٹریشن ہوگی.
وفاق المدارس سمیت جتنے بھی ہمارے الائیڈ بورڈ تھے وہ رجسٹریشن کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے. ون ونڈو رجسٹریشن ہوگی انڈر دی امبریلا آف ایجوکیشن منسٹری. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ان کی اوور آل اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ اور اس پہ جو کچھ کنسرنز رہے آپ کے بھی میڈیا کے بھی, اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور یعنی کہ کہیں پہ بھی کوئی ابہام نہ رہے تو منسٹری اور مدارس ایک پیج پہ نظر آئیں گے, اور منسٹری ول بی دی فیسیلیٹیٹنگ ٹول.
معاون خصوصی اطلاعات کا کہنا تھا کہ مدارس کے بچوں کو کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. وزارت تعلیم مدارس کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کرے گی. مدارس میں بیرون ملک سے آ کر پڑھنے والوں کا ڈیٹا مرتب کیا جائے گا اور ووکیشنل ٹریننگ کا بندوبست بھی کیا جائے گا.
ایڈمیشن کے حوالے سے کچھ چیلنجز آتے تھے تو یہ فیصلہ ہوا کہ انٹرنیشنل جو اسٹوڈینٹس ان مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آئیں گے, منسٹری فارن افیئر کا تو ایک میکنزم ہے ہی ہے, ایجوکیشن منسٹری بھی اس حوالے سے ان کو فیڈ بیک بھی دے گی اور ان مدارس کے حوالے سے وہ سپورٹ بھی کرے گی کہ جہاں کہیں کوئی گیپ ہوگا دے ول ایڈریس دیٹ گیپ.
فردوس عاشق اوان نے کہا کہ اجلاس میں رمضان المبارک کے مہینے میں بجلی کی فراہمی پر بریفنگ دی گئی, جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بھی ای سی سی میں غور کیا گیا. ان کے ساتھ وزیر توانائی عمر ایوب بھی موجود تھے, جن کا کہنا تھا کہ ملک میں رمضان المبارک کے دوران بجلی کا کوئی بحران نہیں ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کی معاشی مشکلات پر قابو پانے کے لیے حکومت نے نئی اقتصادی ٹیم تشکیل دی ہے, جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی تبدیل کر کے آئی ایم ایف میں کام کرنے والے ڈاکٹر باقر رضا کو تعینات کیا گیا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک اور حکومت کی نئی معاشی ٹیم کو فوری طور پر کن نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یہ جاننے کے لیے سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی یہ رپورٹ.
پاکستان کی حکومت نے ملک میں جاری اقتصادی بحران پر قابو پانے کے لیے نئی اقتصادی ٹیم بنائی ہے، جس میں جہاں حفیظ شیخ کو مشیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے، وہیں ڈاکٹر رضا باقر کو گورنر اسٹیٹ بینک بنایا گیا ہے اور شبر زیدی کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو ان دنوں کئی چیلنجز کا سامنا ہے اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کی حیثیت سے ڈاکٹر باقر رضا کو روپے کی قدر اور زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جبکہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں نام نکالنے کے لیے بھی فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی حیثیت سے ڈاکٹر باقر رضا کو کن مسائل کا سامنا ہوگا، اس پر معاشی تجزیہ کار سمیع اللہ طارق کا کہنا ہے کہ اس وقت سب سے اہم کام فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے مطالبات کو پورا کرنا ہے، جس کے لیے اہم ترین نقطہ نقد رقوم کی بنیاد پر چلنے والی قومی معیشت میں اصلاحات کے ذریعے اسے بینکنگ سیکٹر کے ماتحت کرنا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے یہ کام کرنا کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں۔
کیش بہت زیادہ ہے اکانومی میں، ایف اے ٹی ایف کا بھی یہی پرابلم ہے کہ کیش کی وجہ سے منی لانڈرنگ وغیرہ، ایسے کرائم زیادہ ہو سکتے ہیں اور ان ڈاکیومینٹڈ اکانومی چلتی ہے۔ دوسرا ایک بڑا چیلنج ایف اے ٹی ایف کے ساتھ کمپلائنس بھی ہے۔
پاکستان میں بجٹ کی شرابی خطے کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے، جسے ماہرین کے مطابق بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ قومی بچتیں بڑھانے سے سرمایہ کاری کی شرح میں اضافہ ہوگا، جبکہ اسٹیٹ بینک کا کام ملک میں روپے کی قدر کو مستحکم رکھنا بھی ہے، لیکن گزشتہ کئی ماہ سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں تیزی سے کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ نئے گورنر کے لیے روپے کی قدر کو مستحکم کرنا اہم مرحلہ ہوگا، لیکن اقتصادی ماہر ڈاکٹر کیسر بنگالی کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک پاکستان کی کرنسی کی گرتی ہوئی قدر کو نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کا تعلق تجارتی خسارے سے ہے۔
ایکسپورٹ امپورٹ کا گیپ جو ہوتا ہے وہ لارجلی ڈیٹرمن کرتا ہے، کیونکہ وہ گیپ ہمارا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور آئی ایم ایف کے نمائندوں نے ہی اس گیپ کو بڑھایا ہے پچھلے 20 سال میں، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اب اس کا علاج کیا کرے۔
ادھر بینکنگ کے شعبے سے کئی دہائیوں تک منسلک رہنے والے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کا کہنا ہے کہ رضا باقر کے نزدیک سب سے اہم چیز مرکزی بینک کی خود مختاری کو برقرار رکھنا ہے۔
جب آپ نے استعفیٰ مانگ لیا تو اسٹیٹ بینک تو خود مختار رہنے لیا، پھر تو بازو بن گیا کہ ان کا 3 سال کا ٹینیور تھا اور قانون کے تحت حکومت ان سے استعفیٰ نہیں لے سکتی تھی۔
معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مختلف نو چیلنجز کا سامنا ہے، مضبوط بنیادوں پر معیشت کو استوار کرنے کے لیے اب وہ بنیادی اقدامات اٹھانے پڑیں گے جو اب تک صرف بیانات کی زینت بنے رہے۔ ان میں سب سے اہم معیشت کو دستاویزی بنانے اور پھر ٹیکس نیٹ میں توسیع دینا سر فہرست ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے روسی ہم منصب سرگے لیوروف سے فن لینڈ میں ملاقات کی ہے، اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں اس رپورٹ میں شہناز عزیز۔
امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کی ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان وینیزویلا کے سیاسی بحران پر کشیدگی کے درمیان ہوئی ہے۔ دونوں ہی لیڈروں نے اس پر زور دیا کہ وہ وینیزویلا میں غیر ملکی فوج کی مداخلت نہیں چاہتے۔ فن لینڈ میں آرکٹک کونسل کے اجلاس کے دوران ایک علیحدہ ملاقات کے بعد پومپیو سے پوچھا گیا کہ وینیزویلا کے معاملے پر دونوں ملکوں میں کس حد تک اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا،
I made clear our view that the Venezuelans deserve a democracy that is doesn't have any foreign party running their country or involved in their country on a consistent basis in a military way, right? So we want the Cubans out, we want the Iranians out.
وہ کہہ رہے ہیں میں نے امریکہ کا یہ نظریہ واضح کیا ہے کہ وینیزویلا ایک ایسی جمہوریت کا مستحق ہے جس میں کوئی غیر ملکی پارٹی ملک نہ چلا رہی ہو یا کسی فوجی انداز میں مستقل طور پر ان کے ملک میں ملوث نہ ہو۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ کیوبنز وہاں نہ جائیں، ہم ایرانیوں کو بھی اس سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں اور روس کی ملٹری کو بھی وہاں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمارے درمیان اس بارے میں بات چیت ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اس بارے میں گفتگو کا آغاز کیا کہ کس طرح ہمارے مفادات کے لیے پیش رفت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ہم اس بارے میں مزید بات چیت کریں گے۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے۔ روس کے وزیر خارجہ لیوروف نے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہوں نے پومپیو کو انتباہ کیا ہے کہ وینیزویلا میں امریکی فوج کی کوئی بھی مداخلت تباہ کن اور ناقابل جواز ہوگی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے انتباہ کیا ہے کہ اگر دنیا نے کوئی اقدام نہ کیا تو آب و ہوا کی تبدیلی کا دنیا پر ایک ہولناک اثر ہوگا۔ یہ تفصیلات ہمیں دے رہی ہیں یاسمین جمیل۔
اینٹونیو گوٹرس نے کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی ہمارے دور کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ان کے الفاظ،
دی افریقن کانٹیننٹ پریکٹیکلی ڈز ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو کلائمیٹ چینج، بٹ دی افریقن کانٹیننٹ از ون آف دی ایریاز آف دی ورلڈ ویئر دی امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج از مور ڈرامیٹک اینڈ ڈیوسٹیٹنگ۔ لک ایٹ دی سٹارمز ان موزمبیک۔
بر اعظم افریقہ کا عملی طور پر آب و ہوا کی تبدیلی میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن افریقی بر اعظم دنیا کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں آب و ہوا کی تبدیلی کا اثر زیادہ ڈرامائی اور تباہ کن ہے۔ موزمبیق، زمبابوے اور ملاوی کے طوفانوں کو دیکھیے یا ساحل جیسے علاقوں میں ڈرامائی طور پر بڑھتی ہوئی خشک سالی کو دیکھیے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس کے۔ حال ہی میں جاری اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں نے کوئی اقدام نہ کیا تو آب و ہوا کی تبدیلی کے نتیجے میں خوراک اور پانی کی غیر یقینی صورتحال، سیلاب اور دوسرے قدرتی سانحے جنم لے سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ لوگ کس طرح فطرت کو اتنا زیادہ مشکل میں ڈال رہے ہیں جتنا انسانی تاریخ کے کسی دور میں نہیں ڈالا گیا، جبکہ پودوں اور جانوروں کی 1 ملین سے زیادہ اقسام پر معدومیت کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ سائنسدانوں نے آب و ہوا کی تبدیلی کے بدترین اثرات سے بچنے کے لیے خوراک اور توانائی پیدا کرنے کے طریقوں میں تبدیلی اور کچرے سے بہتر طریقے سے نمٹنے کی اپیل کی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک سابق ذاتی وکیل نے کل پیر کے روز اپنی 3 سال کی جیل کی سزا کا آغاز کیا۔ ان کا جرم ایسی 2 خواتین کو خاموش رکھنے کے لیے رقوم دینے میں مدد کرنا تھا جن کا مبینہ طور پر صدر کے ساتھ افیئر تھا۔ مائیکل کوہن نے کہا ہے کہ انہوں نے مسٹر ٹرمپ کے حکم پر قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ ہماری نامہ نگار سلاتی سہوک کی ایک رپورٹ شہناز عزیز کی زبانی۔
کوہن اپنی سزا آٹس ویل میں انتہائی سیکیورٹی والے ایک وفاقی سینٹر میں کاٹیں گے۔ پیر کی صبح کو جیل کے لیے روانگی سے پہلے کوہن نے، جنہیں اب بار سے نکال دیا گیا ہے، اپنے گھر کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا،
I hope that when I rejoin my family and friends that the country will be in a place without xenophobia, injustice and lies۔
وہ کہہ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ جب میں دوبارہ اپنے خاندان سے اور اپنے دوستوں سے ملوں گا، اس وقت ہمارا ملک ایسے مقام پر ہوگا جہاں نسلی منافرت، بے انصافی اور جھوٹ نہیں ہوگا۔ کوہن واضح طور پر اپنے سابق باس ڈونلڈ ٹرمپ کا حوالہ دے رہے تھے۔ انہوں نے ایک برس پہلے تک مسٹر ٹرمپ کے ذاتی وکیل اور ٹرمپ آرگنائزیشن کے نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں۔ اسپیشل کونسل رابرٹ مولر اور ان دیگر وفاقی وکلائے استغاثہ نے ان کے مالی جرائم کا پتہ چلایا تھا جو ٹرمپ انتخابی مہم اور روس کے درمیان مبینہ روابط کی تحقیقات کر رہے تھے۔ کوہن نے 9 جرائم کا اعتراف کیا ہے، جن میں ٹیکس سے بچنا، کانگریس کے سامنے دروغ گوئی سے کام لینا اور انتخابی مہم کی مالیات کی خلاف ورزی شامل ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے مجموعی طور پر $280,000 کی 2 ایسی خواتین کو ادائیگی میں سہولت کار کا کردار ادا کیا تھا، جن کا دعویٰ تھا کہ صدارتی مہم میں شامل ہونے سے پہلے ان کے مسٹر ٹرمپ کے ساتھ افیئرز تھے۔ کوہن نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مزید کہا،
There still remains much to be told and I look forward to the day that I can share the truth۔
وہ کہہ رہے ہیں، اب بھی بہت کچھ کہنے کو باقی ہے اور میں اس دن کا منتظر ہوں جب میں سچائی دوسروں کو بتا سکوں گا۔ سمن صدر ٹرمپ اور بہت سے ریپبلکن قانون سازوں نے کوہن کو غیر معتبر قرار دینے کی کوشش کی ہے اور انہیں جھوٹا کہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
And he lied a lot, but it was very interesting because he didn't lie about one thing. He said, no collusion with the Russian hoax. And I said, I wonder why he didn't just lie about that too, like he did about everything
else. وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ جھوٹ بولا ہے۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ کوئی خفیہ تعاون نہیں کیا گیا۔ اور میرا کہنا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ آخر انہوں نے اس بارے میں بھی اسی طرح جھوٹ کیوں نہیں بولا جیسا کہ باقی ہر چیز کے بارے میں کہا تھا۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ فروری میں کانگریس کی ایک سماعت میں کوہن نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا
The more people that follow Mr. Trump as I did blindly are going to suffer the same consequences that I'm
وہ کہہ رہے ہیں جس طرح میں نے آنکھیں بند کر کے مسٹر ٹرمپ کا حکم مانا اگر مزید لوگ بھی ایسا ہی کریں گے تو انہیں بھی ایسے ہی نتائج کا سامنا ہوگا جیسے میں بھگت رہا ہوں مسٹر ٹرمپ کے پانچ سابق مشیروں کو مختلف الزامات کا مجرم پایا گیا ہے اور ایک اور پر اس برس مقدمہ چلایا جائے گا ٹرمپ انتخابی مہم کے سابق چیئرمین کو 7.5 برس قید کی سزا دی گئی ہے شہناز عزیز اردو وائس آف امریکہ واشنگٹن
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اتوار کو چینی درآمدات پر محصولات بڑھانے کی دھمکی کے بعد سے عالمی منڈیاں غیر مستحکم ہیں چین نے اشارہ دیا ہے کہ وہ بدھ کو واشنگٹن میں طے شدہ تجارتی مذاکرات معمول کے مطابق جاری رکھے گا اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی ویدا کوسوارا کی ایک رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سے تھی
امریکہ کے تجارتی حکام نے گزشتہ ہفتے بیجنگ میں چینی ہم منصب افسروں سے ملاقات کی تھی اس کے بعد چینی حکام نے کہا تھا کہ ان کا ایک وفد بدھ کو مزید گفتگو کے لیے شیڈیول کے مطابق واشنگٹن جانے کا ارادہ رکھتا ہے اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی درآمدات پر محصولات بڑھانے کی دھمکی دی ہے چینی ترجمان گینگ شوانگ نے کہا جہاں تک چین امریکہ معاشی اور تجارتی مذاکرات کا تعلق ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بات چیت کے 10 دور ہو چکے ہیں اور مثبت پیش رفت ہوئی ہے یہ تھے چینی ترجمان کے الفاظ اتوار کو صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ وہ جمعے تک 200 ارب ڈالر کی چینی مصنوعات پر 10-25% تک درآمدی ٹیکس بڑھا دیں گے امریکہ پہلے ہی چین کی 50 ارب ڈالر کی اضافی مصنوعات پر 25% ٹیکس وصول کر رہا ہے جبکہ چین نے 110 ارب ڈالر کی امریکی مصنوعات پر جوابی محصولات لگائی ہیں بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے چینی تجارت سے متعلق تجزیہ کار ڈیوڈ ڈالر نے اس بارے میں کہا
I think the president is a little bit frustrated that it's taken a while to get a deal.
میرا خیال ہے کہ چین کے ساتھ معاہدہ ہونے میں تاخیر پر صدر ٹرمپ جھنجھلائے ہوئے ہیں وہ بہترین ممکن معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ووٹروں کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ چین کے معاملے میں سختی کر رہے ہیں لہٰذا اگر اس ہفتے معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہنے کے قابل ہو جائیں گے کہ میں نے بہترین ممکن معاہدہ کیا ہے میں ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آیا ہوں یہ تھے ڈیوڈ ڈالر کے الفاظ ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے ٹویٹ نے عالمی منڈیوں پر منفی اثر ڈالا ہے سرمایہ کار پہلے ہی امریکہ چین تجارتی جنگ پر تشویش میں مبتلا ہیں اس بات کے خدشات ہیں کہ صدر ٹرمپ کی بیان بازی سے مذاکرات خطرے میں پڑ جائیں گے امریکہ چین بزنس کاؤنسل کے جیکب پارکر کہتے ہیں اگر چینی حکام اس عرصے کے اختتام تک بات چیت کے ذریعے کسی سمجھوتے پر پہنچ جاتے ہیں تو انہیں چین میں مقامی حلقوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اسے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈالنا سمجھا جائے گا ہر ملک کی اندرونی سیاست ہوتی ہے ظاہر ہے کہ چین اس سے مستثنا نہیں یہ تھے جیکب پارکر کے الفاظ دونوں ملکوں کے پاس معاہدے تک پہنچنے کے لیے معاشی ترغیبات ہیں اس لیے دونوں ملکوں کے رہنما آنے والے مہینوں میں دستخطوں کی تقریب کے لیے ایک بار پھر مذاکرات کر سکتے ہیں جیسا کہ قیاس آرائیاں کی جا چکی ہیں دونوں فریق اصرار کرتے ہیں کہ وہ تجارتی مذاکرات کو دوسرے معاملات پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال نہیں کر رہے لیکن ٹرمپ انتظامیہ کے لیے معاملہ تجارت سے بڑھ کر ہے ڈیوڈ ڈالر نے کہا امریکہ نہ صرف شمالی کوریا کے معاملے میں چین کے تعاون کا طلبگار ہے بلکہ یہ تقاضا بھی کر رہا ہے کہ وہ ایرانی تیل نہ خریدے تاکہ ایرانی حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے چنانچہ کئی معاملات ہیں جن میں امریکہ کو چین کی مدد درکار ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا اثر تجارت پر پڑے گا یہ تھے ڈیوڈ ڈالر کے الفاظ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے اتوار کو دکھایا کہ اس کے لیڈر کم جونگ ان 1.5 سال میں پہلے بیلسٹک میزائل تجربے کا مشاہدہ کر رہے ہیں چھوٹے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا یہ تجربہ ہنوئی میں امریکہ اور شمالی کوریا کی سربراہ ملاقات کے دو ماہ بعد کیا گیا ہے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے ہوئے وہ مذاکرات بے نتیجہ رہے تھے امریکہ کی شمالی کوریا پر انتہائی دباؤ اور سخت پابندیوں کی پالیسی کی کامیابی کا انحصار کسی حد تک چین پر ہے کیونکہ وہ شمالی کوریا کا اہم اتحادی اور مددگار ہے پیٹسی ویدا کوسوارا کی رپورٹ کے ساتھ مبشیر علی زیدی وائس آف امریکہ واشنگٹن
امریکی گولفر ٹائیگر ووڈس کو امریکہ کا اعلیٰ ترین سول اعزاز دیا گیا صدر ٹرمپ نے صدارتی تمغہ برائے آزادی ووڈس کو پیش کیا اس موقع پر وڈس جذباتی ہو گئے.
دس ہیز بین این انبلیویبل ایکسپیرینس اینڈ ٹو ہیو دی سپورٹ دیٹ آئی ہیو ہیڈ فار آل دیز ایئرز اینڈ ایوری ون ہیئر.
وہ کہہ رہے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناقابل یقین تجربہ ہے اور اس تمام عرصے میں مجھے جو حمایت حاصل رہی, جو اس طرح آپ سب لوگ ساتھ رہے, وہ میں آپ کی مدد کے بغیر اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا تھا. یہ تھے ٹائیگر وڈس کے الفاظ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر تھیں فائزہ بخاری اور انجینئر بل این آرڈینو. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.